بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب قاسم رضیعی۔ اور سامعین، ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کی فریکوینسیاں یہ ہیں: شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس۔ ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی، خبروں کے بعد نعتیہ اشعار آپ سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا نشریات کا اگلا پروگرام اسوہ بشریت، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعا کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم ترجمہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امید ہے کہ امریکی فریق کی حقیقت پسندی سے جلد ہی ویانا میں پابندیوں کی منسوخی کے مذاکرات میں حتمی سمجھوتے تک پہنچ جائیں گے۔ روس کے وزیر خارجہ نے ایران پریس کے نامہ نگار کے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے تعلق سے ایران کے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے شرائط تقریباً طے ہو گئی ہیں، کوئی اور شرط نہ لگا دی گئی تو معاہدہ ہو جائے گا۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں حکمران اتحاد کی لیڈنگ جماعت شیو سینا میں بغاوت کے بعد سیاسی بحران جاری ہے۔ اور اسلامی جمہوریہ ایران نے افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے غذاؤں اور کیمپوں پر مشتمل بھاری امدادی پیکج روانہ کیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امید ہے کہ امریکی فریق کی حقیقت پسندی سے جلد ہی ویانا میں پابندیوں کی منسوخی کے مذاکرات میں حتمی سمجھوتے تک پہنچ جائیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیہ نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف سے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے دونوں ملکوں کے درمیان جامع اور طویل مدت تعاون کے معاہدے پر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ امریکی فریق حقیقت پسندی سے کام لے گا اور ویانا میں پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہونے والے مذاکرات میں جلد ہی حتمی سمجھوتے تک پہنچ جائیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم صہیونی حکومت کو علاقے کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ حسین امیر عبداللہیہ نے روس یوکرین جنگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح ہم جنگ کے مخالف ہیں، اسی طرح روس سمیت دیگر ممالک کے خلاف غیر قانونی پابندیوں کے بھی مخالف ہیں۔ اس پریس کانفرنس میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران اور روس اپنے تعلقات کو فروغ دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں کہا کہ گزشتہ برس ہماری تجارت میں 80% کا اضافہ ہوا اور وہ تقریباً 4 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں امریکہ اور اس کے پیرو ممالک کو بین الاقوامی اصولوں اور اقوام متحدہ کے منشور اور ملکوں کے درمیان برابری کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ روس کے وزیر خارجہ نے ایران پریس کے نامہ نگار کے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے تعلق سے ایران کے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے ساتھ پریس کانفرنس میں اچھے اور مستحکم سمجھوتے کے حصول میں ایران اور روس کے درمیان تعاون اور ایران کے خلاف نئی پابندیوں کے نفاذ کے ساتھ امریکی خلاف ورزیوں کے بارے میں ایران پریس کے نامہ نگار کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ نہ صرف ایٹمی مذاکرات بلکہ ہر مشکل میں اپنے اندرون ملک مسائل کو مد نظر رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنی مشکلات کی بنیاد پر کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے۔ لاوروف نے کہا کہ امریکہ نے ایک سال پہلے ویانا مذاکرات میں آنے والے وقفے کا ذمہ دار روس کو قرار دینے کی کوشش کی، جبکہ سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ویانا سمجھوتے کے حصول میں امریکہ ہی اپنے اڑیل رویے کی بنا پر رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے شرائط تقریباً طے ہو گئی ہیں، کوئی اور شرط نہ لگا دی گئی تو معاہدہ ہو جائے گا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے سینیٹروں سے خطاب کے دوران کہا کہ حکومت سنبھالنے کے بعد کئی چیلنجوں کا سامنا تھا۔ گزشتہ حکومت نے آئی ایم ایف سے تیل اور گیس کی عالمی قیمتیں پاس آن کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ سابق عمران حکومت پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدے کی ایک ایک کر کے دھجیاں اڑائیں۔ پچھلی حکومت کو غریبوں کے لیے کچھ کرنے کی تڑپ ہی نہیں تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اس میں قصور اس قیادت کا ہے جس نے غلط طریقے سے ڈیل کی۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں حکمران اتحاد کی لیڈنگ جماعت شیو سینا میں بغاوت کے بعد سیاسی بحران جاری ہے۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں سیاسی بحران کے درمیان نیشنلسٹ کانگریس پارٹی این سی پی کے ارکان اسمبلی کی میٹنگ سے پہلے مہاراشٹر کے وزیر داخلہ دلیپ ولسے پاٹل اور دیگر سینئر رہنماؤں نے پارٹی سربراہ شرد پوار کی رہائش گاہ پر پہنچ کر ان سے ملاقات کی۔ اس دوران شیو سینا کے باغی رکن اسمبلی ایک ناتھ شندے کے ساتھ سورت میں موجود رکن اسمبلی نتن دیسائی ممبئی واپس پہنچ گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے وزیر اعلی ادھو ٹھاکرے کے ساتھ ملاقات کر کے کچھ معلومات فراہم کی ہیں۔ دریاس نے شیو سینا کے رہنما سنجے راؤت نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ پارٹی کے 17 سے 18 باغی ممبران اسمبلی بھارتی جنتا پارٹی کے دباؤ میں گوہاٹی میں رکھے گئے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ شندے کے ساتھ گئے ارکان اسمبلی میں سے تقریباً 20 ارکان اسمبلی ہمارے رابطے میں ہیں۔ پاکستان کے وزیر خزانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھا کر ملک کو بچا لیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے دیگر وزراء کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن اس فیصلے کے ذریعے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت نے ملک کے غریب طبقے پر ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالا ہے، لیکن امیروں پر ٹیکس بڑھایا جائے گا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پشاور میں جماعت اسلامی کے رہنما کے گھر پر دستی بم سے حملے کی خبر ہے۔ پشاور کے علاقے بڈھ بیر میں جماعت اسلامی کے رہنما کے گھر پر نامعلوم افراد نے دستی بم سے حملہ کیا ہے۔ پشاور پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے دستی بم جماعت اسلامی کے ضلع رہنما حاجی نیاز کے گھر میں پھینکا تھا۔ رپورٹ کے مطابق دستی بم کے پھٹنے سے 3 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 2 بچے شامل ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے غذاؤں اور کیمپوں پر مشتمل بھاری امدادی پیکج روانہ کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ یعقوب سلیمانی نے افغانستان میں آنے والے زلزلہ متاثرین کے پسماندگان کو تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس زلزلے میں بڑے پیمانے پر ہونے والے جانی اور مالی نقصان کے پیش نظر ایران کی ہلال احمر سوسائٹی نے انسان دوستانہ امدادی پیکج روانہ کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ نے کہا کہ یہ امدادی کھیپ بدھ کی شام ایرانی فوجی طیارے کے ذریعے بھیجی گئی ہے، جبکہ امدادی اشیاء پر مشتمل دوسری کھیپ زمینی راستے سے افغانستان بھیجی جا رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بدھ کی صبح جنوب مشرقی افغانستان میں آنے والے زلزلے میں بھاری تباہی آئی ہے۔ رکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی۔ کولمبیا کے نو منتخب صدر کا کہنا ہے کہ قاسم سلیمانی عراق میں داعش کے فاشسٹ بانیوں پر غلبے کے معمار تھے اور امریکہ نے ان کی جد و جہد کا جواب انہیں قتل کر کے دیا۔ کولمبیا کے صدر نے یہ بات شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی خبر سامنے آنے کے بعد اپنے ٹویٹ میں کہی تھی۔ کولمبیا میں اتوار کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں اس ملک کے بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے گستاوو پیترو صدر منتخب ہو گئے ہیں، جس پر مغربی میڈیا میں واویلا مچا ہوا ہے اور ان کے سابقہ بیانات پھر سے توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ کولمبیا کے نو منتخب صدر نے 3 جنوری 2020 کو ایران کے سپاہ قدس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ سلیمانی عراق میں داعش کے فاشسٹ بانیوں پر غلبے کے معمار تھے، جنہوں نے کردوں اور عرب شامیوں کے ساتھ مل کر ڈیموکریسی کے سب سے بڑے دشمن کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی۔ بیروت میں حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ اور فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ سما نیوز ویب سائٹ کے مطابق جمعرات کو بیروت میں ہونے والی اس ملاقات میں حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے مزاحمت کا عمل تیز تر کرنے، درپیش خطرات اور پیدا کیے جانے والے مسائل و مشکلات اور مذاکرات کے مواقع سے فائدہ اٹھائے جانے اور استقامتی اہداف کو پورا کیے جانے میں باہمی تعاون کے بارے میں گفتگو کی۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اپنے دورے بیروت میں لبنان کے صدر میشلون، وزیر اعظم نجیب میقاتی اور پارلیمانی اسپیکر نبی بیری سے بھی الگ الگ ملاقات کریں گے۔ استقامتی جوانوں نے فائرنگ کر کے سہونی فوجیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سہونی فوجیوں نے غرب اردن کے توباس صوبے کے جنوب میں واقع الفارع کیمپ پر حملہ کیا، تاہم انہیں محض استقامت کے جوانوں کی فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں وہ فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ الفارع کیمپ میں حماس اور جہاد اسلامی کے بہت سے حامی اور اراکین ہیں اور انہوں نے ابھی حال ہی میں جنین بریگیڈ نامی ایک نیا مسلح گروہ تشکیل دیا ہے اور تل ابیب کو انتقامی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ امریکہ کے 6 بڑے شہروں میں پرتشدد واقعات و جرائم نے گزشتہ سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ امریکی ٹی وی چینل فاکس نیوز کی رپورٹ کے مطابق سن 2021 میں امریکی شہر بالٹیمور، لاس اینجلس، فلاڈیلفیا، واشنگٹن ڈی سی، اٹلانٹا اور نیو یارک شہروں میں انجام پانے والے پرتشدد جرائم نے ماضی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سن 2020 میں امریکہ کے ان شہروں میں قتل، جنسی جارحیت اور ڈکیتی جیسے پرتشدد واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں سن 2020 میں پرتشدد واقعات میں 12% اضافہ ہوا ہے۔ واشنگٹن میں روس کے سفارت خانے نے ان مجرموں کو سزا دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے جنہوں نے یوکرین میں دونباس کے امن پسندوں کو گزشتہ 8 برس کے دوران جارحیت کا نشانہ بنایا، انہیں مروب کیے رکھا اور ان کی نسل کشی کی۔ یوکرین میں جاری جنگ کے موقع پر اپنے دورے یوکرین میں امریکہ کے وزیر قانون نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اس بات کا واضح پیغام بھیج رہا ہے کہ روپوش ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور ہم اور ہمارے شرکا جرائم کے ارتکاب کے تمام ذمہ داروں کو جواب دہ بنانے کے لیے تمام طریقوں پر عمل کریں گے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن میں روس کے سفارت خانے نے ایک بیان میں امریکی وزیر قانون کے بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے، بیان کی طرف اشارہ کیا ہے جنہوں نے یوکرین میں مجرموں کو سزا دیے جانے کی ضرورت کی بات کہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں کچھ نعت یا اشعار۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہے، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گدا گر
سمیں ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے پروگرام اسوہ بشریت، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعا کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم ترجمہ. اور اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام اسوہ بشریت. خدا حافظ، شب بخیر. ریڈیو تہران کے عزیز سامعین کی خدمت میں ہاشم علی کا سلام عرض ہے. سامعین، پروگرام اسوہ بشریت کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اس پروگرام میں ہم فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت کا جائزہ لے رہے ہیں. امید ہے آپ ہمارے اس پروگرام سے بہرہ مند ہو رہے ہوں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فکری و عملی اقدامات اور حکمت عملیوں کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی، اور ہم نے بتایا تھا کہ امام علیہ السلام کا دور امامت 3 عباسی خلفاء کے ہمراہ تھا، اور ہم نے معتز اور مہدی عباسی کی پالیسیوں کے بارے میں کہ جو دباؤ دھمکی اور محدودیتیں قائم کرنے پر مبنی تھیں، بعض نکات کا ذکر کیا تھا. ان دو خلفاء کا دور حکومت کہ جو امام علیہ السلام کی پیش گوئی کی بنیاد پر انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ ترکوں کے ایک گروہ کی شورش کے نتیجے میں ان دونوں کے قتل کے ساتھ ہی اختتام کو پہنچا، اس کے بعد معتمد کی غاصبانہ خلافت کا دور شروع ہوا. وہ بھی اپنے بزرگوں کی طرح عیاش، ظالم، خواہشات نفسانی کا تابع تھا. اس دور میں علویوں کے ایک گروہ کو بدترین حالات میں شہید کیا گیا. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ معتمد کی حکومت میں جنگ، افراتفری اور روب و وحشت کا ماحول اپنے عروج پر تھا، یہاں تک کہ اس دور میں تقریباً 500,000 افراد مارے گئے. اس گھٹن اور سرکوبی کے ماحول کے باوجود صاحبان بصیرت اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے چاہنے والوں نے ظالم و جابر حکمرانوں اور غاصبان خلافت کے مقابلے میں پوری استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی محبت و مودت کا اعلان کیا. ہٹ دھرم اور ظالم عباسی خلفاء بھی اسی وجہ سے بہت زیادہ مشکل میں تھے، اور ان کو یہ تشویش رہتی تھی کہ کہیں یہ افراد اپنے امام کی قیادت میں حکومت کے خلاف قیام نہ کر جائیں، اس لیے ہمیشہ ان پر خوف و وحشت طاری رہتی تھی. وہ مختلف ہتھکنڈوں اور شیطانی وسوسوں کے ذریعے کوشش کرتے تھے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور ان کے باوفا ساتھیوں پر زمین تنگ کر دیں، لیکن امام علیہ السلام کی پرکشش شخصیت اور آپ کا آئیڈیل طرز زندگی اس حد تک متاثر کن تھا کہ نہ صرف دوست بلکہ دشمن بھی اس سے بہت زیادہ متاثر رہتے تھے. ایک مرتبہ مہدی عباسی کی حکومت کے دور میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید کیا گیا، اور دو بدترین افراد کو
آپ پر مسلط کیا گیا تاکہ امام علیہ السلام کو ایزائیں پہنچائیں۔ لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ یہ دونوں افراد امام علیہ السلام کی عارفانہ عبادتوں سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے اور آپ کے اخلاقی و انسانی رفتار و عمل کے گرویدہ ہو گئے۔ ایک بار اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو نحریر بن عبیداللہ نامی شخص کے ماتحت قید میں رکھا گیا تاکہ وہ سخت ترین تشدد اور بدسلوکی کے ذریعے امام کا جینا دشوار کرتے۔ چنانچہ اس نے امام کو بہت زیادہ ایزائیں پہنچائیں اور ہمیشہ کوشش کی کہ امام پر عرصہ حیات تنگ و دشوار کرتے۔ اس کے شکنجوں اور ایزائیں دینے کے عمل کا ہر طرف چرچا ہونے لگا اور حتیٰ کہ اس کی بیوی کے کانوں میں بھی یہ آواز پہنچی تو اس کی بیوی جو باضمیر عورت تھی اس نے اپنے شوہر پر تنقید کی اور اسے اس عاقبت تباہ کرنے والے کام سے باز رکھنا چاہا اور اپنے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مرد خدا سے ڈرو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم نے کیسی عظیم اور گراں قدر شخصیت کو قید میں ڈال رکھا ہے؟ اس وقت اس خاتون نے حقیقت کو برملا کرتے ہوئے اپنے ظالم شوہر کو امام علیہ السلام کی عبادی اخلاقی اور عرفانی خصوصیات سے آگاہ کیا اور کہا کہ جو ستم تم امام پر روا رکھے ہوئے ہو مجھے تمہارے بارے میں تشویش ہے، لیکن نحریر کے جس میں انسانیت اور مروت نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس نے کہا، خدا کی قسم اسے درندوں کے درمیان ڈال دوں گا تاکہ اس کا کوئی اثر باقی نہ رہ جائے۔ لیکن اس کی اس قساوت اور سنگ دلی کے باوجود نحریر بھی ایک مدت کے بعد امام علیہ السلام کی خدا پسندانہ روش اور طرز زندگی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ معتمد عباسی نے اپنے زمانے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید میں رکھا اور وہ مسلسل امام علیہ السلام کے حالات کے بارے میں اور رویوں کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا تاکہ اپنے زوم ناقص میں یہ دیکھے کہ امام کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں، یا پھر امام اپنے سابقہ موقف پر ہی قائم ہیں۔ لہذا جب بھی اس کے ایجنٹ امام علیہ السلام کے بارے میں معتمد کو رپورٹ پیش کرتے تو اس میں یہی کہتے کہ نہ صرف امام کے موقف میں کسی تبدیلی کا مشاہدہ نہیں کیا گیا بلکہ وہ دنوں میں روزہ رکھتے ہیں اور راتوں کو عبادتوں میں بسر کرتے ہیں۔ اس لیے معتمد نے مجبور ہو کر لوگوں کو فریب دینے کے لیے امام علیہ السلام کی رہائی کا حکم صادر کر دیا۔ درحقیقت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی اس آئے کریمہ کی مستحق تھی۔ اے ایمان والو، مصیبت کے وقت صبر اور نماز کے ذریعے خدا سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ البتہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے خلاف دباؤ، دھمکیاں اور پابندیاں صرف قید خانوں تک ہی محدود نہیں تھیں بلکہ امام علیہ السلام کے تمام اقدامات اور عوامی رابطے بھی اس کے تحت نظر تھے۔ اسی سبب سے امام علیہ السلام کے شیعہ اور چاہنے والے امام سے بآسانی اور کسی رکاوٹ کے بغیر رابطہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس لیے وہ ناچار تھے کہ ایسے حربے اپنائیں کہ جن کے ذریعے وہ عباسیوں کے ایجنٹوں اور جاسوسوں میں حساسیت پیدا کیے بغیر ہر ممکن صورت میں امام کے حضور میں شرف یابی کا موقع حاصل کر سکیں اور امام کی رہنما ہدایات کی روشنی میں اپنی جد و جہد جاری رکھ سکیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں عوام کا موقف دیگر ادوار اور زمانوں کی مانند نہیں تھا۔ خود امام علیہ السلام نے لوگوں کو چند دستوں میں تقسیم کر دیا تھا اور فرماتے تھے، ایک باخبر اور آگاہ گروہ ہے جو راہ نجات پر گامزن ہے اور اس نے راہ حق کو پا لیا ہے اور وہ اسلام کے اصول و فروع کا پابند ہے۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جس نے ایسے راستے کا انتخاب کیا ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور وہ ہمارے سوا کہیں اور پناہ گاہ نہیں ڈھونڈتے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو حق کو ایسے صاحبان بصیرت سے حاصل نہیں کرتا کہ جن کو وہ پہچانتا ہے۔ ان افراد کی مثال ان کی طرح ہے کہ جو سمندر میں سیر کرتے ہیں، اور جب سمندر میں تلاطم پیدا ہوتا ہے تو وہ اضطراب اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا سکون کھو بیٹھتے ہیں، اور جب سمندر پرسکون رہتا ہے تو ان کے وجود میں بھی سکون رہتا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جن پر شیطان مسلط ہو گیا ہے اور وہ حسد اور عدم بصیرت کی بنیاد پر حق کے پیروکاروں کی مخالفت کرتے ہیں، اور حق سے نبرد آزما افراد کی حمایت کے ذریعے حق کے محاذ کے خلاف صف آرائی کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو فرد امامت کے بلند ترین مقام پر فائز ہے اور خدا کا برگزیدہ بندہ ہے، وہ کوئی فیصلہ کرنے، فرمان دینے اور معاشرے کی ہدایت کرنے کا زیادہ مستحق اور سزاوار ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کو خط لکھا اور آپ سے اپنی غربت کا گلہ کیا، پھر میں نے خود ہی اپنے تئیں کہا کہ کیا حضرت امام صادق علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہے کہ ہمارے ساتھ غربت کی زندگی گزارنا دوسروں کے ساتھ بے نیازی کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے، اور ہمارے ساتھ شہادت پر فائز ہونا دشمنوں کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ حضرت امام عسکری علیہ السلام نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا، جب ہمارے چاہنے والے اور ہم سے محبت کرنے والے ناخواستہ طور پر کسی گناہ یا خطا کے مرتکب ہوتے ہیں تو خداوند عالم اسی غربت اور تنگ دستی کی بدولت ان کے تمام عیوب اور گناہ مٹا دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسا کہ تم نے بھی اپنے تئیں کہا کہ ہمارے ساتھ فقر و غربت کی زندگی گزارنا دشمنوں کے ساتھ بے نیازی کی زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے، اور ہم ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے ہمارے دامن میں پناہ لی ہے مضبوط پناہ گاہ ہیں، اور ان کے لیے کہ جو ہم سے بصیرت و آگاہی کے طالب ہیں ان کے لیے نور اور روشن راستہ ہیں، اور ان افراد کے لیے جو ہماری مستحکم رسی کو مضبوطی سے تھام لیں ہم ان کو نجات عطا کرنے والے ہیں، اور وہ تقرب الہی کی اعلیٰ ترین منزلوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے، اور جو بھی ہماری راہ سے منحرف ہو جائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ بلا شبہ تباہی اور بدعنوانی کی جانب لوگوں اور قوموں کے رجحان کا ایک سبب طاقت اور دولت کی کشش ہے کہ جو ان کو حق سے باطل کی طرف، آزادی سے قید و غلامی کی طرف اور عزت سے ذلت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ایسی آفت ہے کہ جو افسوس ان دنوں اور ہمارے زمانے میں بعض قوموں اور حکومتوں کے دامنگیر ہو چکی ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ طاقت و ثروت کے حامل افراد کے زیر سایہ لوگ آرام و آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ وہ قومیں اور حکومتیں کہ جو دینی و انسانی اور اپنے شرافت مندانہ اصولوں پر قائم رہتی ہیں، وہ پابندیوں محدودیتوں کے باعث فقر و غربت اور بدمنی میں زندگی گزارتی ہیں، وہ اس سطحی اور عارضی نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ بڑی طاقتوں سے وابستگی اور ان کی غلامی کو قبول کر لینا ان طاقتوں سے برسر پیکار ہونے سے بہتر ہے۔ لیکن اسلام کے سچے اور حقیقی پیشواؤں اور رہنماؤں نے اس پر خط بطلان کھینچ دیا ہے، اور انہوں نے تمام انسانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام عسکری علیہ السلام نے غربت اور تنگ دستی میں زندگی بسر کرنے والے شخص کے لیے حضرت امام صادق علیہ السلام کے رہنما اصولوں کو بیان کیا، کیونکہ آپ نے محسوس کیا کہ شاید وہ بنی عباس کے حکمرانوں کی طرف مائل ہو جائے کہ جو عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت امام عسکری علیہ السلام نے حضرت امام صادق علیہ السلام کا یہ اصولی اور دیر پر رہنما اصول بیان کیا اور فرمایا، ہماری معیت میں غربت کی زندگی گزارنا ہمارے دشمنوں کی پناہ میں بے نیازی سے بہتر اور گنا قدر ہے۔ ایسی لغزش گاہیں کہ جو لوگوں اور قوموں کو ایسے باوقار راستے کا انتخاب کرنے سے روک سکتی ہیں، موت ہے۔ یعنی اس وقت کہ جب طاقت اور دولت کے مظاہر مزاحمتی قوت کو توڑنے کی دھمکی دیتے ہیں اور فوجی طاقت کا حربہ استعمال کرتے ہوئے مزاحمتی اہلکاروں کا قتل عام کرتے ہیں تاکہ اپنے توسیع پسندانہ اہداف کو حاصل کریں۔ حضرت امام عسکری علیہ السلام پوری تاریخ اور تمام زمانوں میں دشمنوں کو نہتہ اور غیر مسلح کرنے کے لیے اپنے محبوں اور آزادی کے متلاشیوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور فرماتے تھے، ہمارے عظیم مقاصد اور نظریات کی راہ میں مارا جانا ہمارے دشمنوں کے ساتھ ذلت کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے۔ ایسے آبرو مندانہ اور اعلی نظریات کا سرچشمہ اور اصل کلام الہی ہے، جیسا کہ خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں جبکہ ساری عزت صرف اللہ کے لیے ہے؟ کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں جبکہ ساری عزت صرف اللہ کے لیے ہے؟
بسم الله الرحمن الرحيم وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعليا في جميع الأمور عطوفا إلهي أسأله كشف ذري والنور في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفك الصوم بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عومي يوما بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتدائي كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك.
عزیز سامعین، مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور بھائیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سنوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سنوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھنے سے تم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر روسیہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطائے اف کا امیدوار ہوں، تیری عطائے اف کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، آلام میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک قضا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کہ کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔ Thank you.